کئی جمعے کے خطبے میں پیش کی جا رہی تھی۔ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کی نصیحت کے لیے قیامت کے تصور کے تمام پہلو کو اپنے اس کلام میں اور سورہ آراف کی ابتدائی آیات میں اجاگر فرمایا۔ قیامت کے مناظر کے اندر سب سے اہم چیز حساب و کتاب ہے، جزا و سزا کا سلسلہ مرتب ہونا ہے۔ اس میں حضرات انبیاء کاملین اور رسل الاعظام کی کیا ذمہ داریاں ہیں وہ یہاں پر ذکر کی گئی۔ اس کے بعد ترازو اور وزن کی کیا حیثیت ہے، اور اس سے متعلق قرآنی اور شرعی فلسفہ اس پر کیا تعلیم مرحمت فرماتا ہے، وہ یہاں پر بڑی تفصیل کے ساتھ گویا کہ گزشتہ پروگرام تک ہم نے یہاں پر ذکر کیا۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ باقاعدہ اعمال تولے جائیں گے، اور سورہ آراف کی آیت نمبر 9 کے اندر اس بات کو ذکر کر دیا گیا، اور 8 کے اندر کہ وزن کرنا جو وہ حق ہے، والوزن یومئذ الحق، نیکی اور برائی سے متعلق تمام چیزوں کی باز پرس، اور پھر اس کو وزن کرنا اور اس اعتبار سے جزا اور سزا کے سلسلے کو جاری کرنا، آیت نمبر 8 اور 9 کے اندر ذکر ہوا۔ اور اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ جن لوگوں کی نیکیوں کا پرہرا بھاری رہا، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ تحقیق فاولائک ہم المفلحون، وہی لوگ جو ہے فلاح یافتہ ہیں۔ اور فرمایا کہ جن کی برائیوں کا پرہرا بھاری رہا اور نیکیوں کا پرہرا ہلکا رہا، تو فرمایا وہ لوگ ایسے ہیں جو خسارے اٹھانے والوں میں سے ہے، اور وہ وہی لوگ تھے جو اللہ رب العالمین کی آیات کے ساتھ اور اس کے دین کی نصیحتوں کے ساتھ ظلم کیا کرتے تھے۔ یہاں پر مفسرین نے بڑا اچھا ایک سلسلہ جاری کیا ہے کہ دو چیزیں یہاں پر ذکر کی گئی۔ اس پر نفسیاتی شرعی اعتبار سے ہم نے گزشتہ 2 جمعے سے بڑا تفصیلی خطاب آپ کی خدمت میں گویا کہ کرنے کا شرف حاصل کیا ہے کہ وزن کے اندر ہماری تربیت کا کتنا حق ہے، اور قیامت کے دن جزا اور سزا کے سلسلے کے اندر ہمارے لیے تربیت کا کتنا بڑا حصہ موجود ہے، اور ساتھ ہی یہ بات بھی اس میں موجود تھی کہ نیکیوں کا پرہرا جس کا بھاری رہا وہ کامیاب ہے، اور جس کی نیکیوں کا پرہرا ہلکا ہو گیا وہ خسارے میں جائے گا۔ تو یہاں پر علماء نے یہ بھی بحث لکھی ہے کہ چلیں جس کا پرہرا بھاری ہو گیا، شفاعت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بحث میں اس آیت کے تحت تقریباً مفسرین نے یہ بات لکھی ہے۔ میں نے چاہا کہ جب ان آیات کی تشریح اور توضیح ہم بیان کر رہے ہیں تو ان مفسرین نے اتنی محنت کے ساتھ اور اتنی شوق کے ساتھ ان باتوں کو اپنی کتاب میں جمع کیا، اور آج تک امت نے ان سچے نظریات کو بڑے شوق و محبت کے ساتھ قبول کیا، اس پر عمل کیا، اس کی تبلیغ کی، تو ہم اس سے کیوں محروم رہ جائیں؟ ہم بھی ان باتوں کو سنیں اور اس سے استفادہ حاصل کریں۔ یہاں پر حضرت امام راضی اور دیگر مفسرین نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ ایک تو وہ سلسلہ ہے کہ جس کی نیکیاں زیادہ ہو گئی وہ تو جنت میں چلا جائے گا، فرمایا ایک وہ ہے کہ جس کی نیکیاں کم ہوئی اور گناہ زیادہ ہو گئے، اس کے لیے تو العیاذ باللہ عذاب کی وعیدیں موجود ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک بیان یہ بھی کیا گیا کہ ایسے مسلمان جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہو جائیں، جب تولا جائے گا تو جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہو جائیں گی تو فرمایا ان کے لیے کیا حصہ ہے، تو اس کے بارے میں مفسرین کے کئی اقوال ہیں کہ آیا انہیں جنت میں بھیجا جائے گا یا میدان محشر میں روک دیا جائے گا، یا ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا کہ جن کی نیکیاں اور برائیاں بالکل برابر ہو چکی ہیں۔ تو وہاں پر اکثر مفسرین کا یہ قول ہے کہ ان کو آراف میں رکھا جائے گا، جو سورہ آراف یہاں پر جاری ہے، یعنی جنت اور دوزخ کے درمیان ایک جگہ ہے، اس کو آراف کہتے ہیں۔ اس کی تفصیل آگے آئے گی تو انشاءاللہ میں اس کی توضیح وہاں پر پیش کروں گا، صرف کرنٹ مسئلے پر ہم یہاں گفتگو کرتے ہیں۔ فرمایا اس کو مقام آراف پر رکھا جائے گا، پھر جب تک رب چاہے گا اور اس کی مرضی، جب تک اللہ چاہے گا ان کو آراف میں رکھا جائے گا، پھر اللہ رب العالمین محض اپنے فضل سے ان کی نیکیوں کو بڑھا کر جنت میں داخل کر دے گا۔ اور فرمایا کہ ایک کچھ لوگ وہ ہوں گے کہ جن کی نیکیاں گناہوں سے کچھ کم ہوں گی، ایک تو ہے نا کہ بہت کم ہوگی تو ان کے لیے تو عذاب کی سخت وعیدیں ہیں، ایک وہ ہے کہ مثال کے طور پر 100 نیکی کے عدد ہیں اور برائی 101 ہو گئی، یعنی ایک حصہ تھوڑا سے بڑھ گیا، ان کے لیے کیا ہے؟ تو وہاں پر مفسرین نے اپنی کتابوں میں کثیر احادیث نقل فرمائی، فرمائیے بھی رب کریم کا فضل ہوگا کہ ان کی بخشش کے لیے اپنے مصطفیٰ کو معمور فرما دے گا، اور پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی عطا سے، اذن سے اپنی اس امت کی اور اس خلق کی گویا کہ مغفرت فرمائیں گے اور شفاعت فرمائیں گے۔ یہ سلسلہ اس کے تحت کثیر احادیث گویا کہ نقل کی گئی۔ یہاں پر ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس حوالے سے، کیونکہ جمعے میں اتنا تفصیلی وقت نہیں ہوتا،
تو ایک وہ ہے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہیں، ان کو آراف میں رکھا جائے گا، آراف میں رکھنے کی بنا پر پھر اللہ اپنے فضل سے ان کی مغفرت فرمائے گا۔ یہاں پر ایک نقطہ یہ ہے کہ جو میں بار بار آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین اپنے وعدے کے خلاف کبھی نہیں فرماتا، اللہ اپنے وعدے کے خلاف کبھی نہیں کرتا، ہاں اپنے وعید کے خلاف فرماتا ہے۔ وعدے کے خلاف کرنا یہ کذب اور جھوٹ ہوتا ہے، لیکن وعید کے خلاف کرنا کذب نہیں، یہ فضل ہوتا ہے۔ اور یہی اہل سنت اور دیگر بد مذہبوں کے درمیان بہت بنیادی اختلاف چلا ہے، اور جن لوگوں نے اپنی کتابوں کے اندر امکان کذب کا مسئلہ اٹھایا اور معاذ اللہ اپنی کتابوں کے اندر ایک گندی عبارت لکھ دی کہ اللہ کے لیے کذب ممکن ہے، ان کو سب سے بڑی ٹھوکر اس جگہ پر لگی کہ جب انہوں نے وعد اور وعید کے اندر فرق نہیں کیا۔ یہ تو ضرور ہے کہ اللہ رب العالمین شاہ فرمائے کہ جس نے جنت جس نے نماز اخلاص کے ساتھ پڑھی ہوں اس کو ہم جنت عطا فرمائیں گے، اور اس نے واقعی میں اخلاص کے ساتھ تمام عبادتیں کی ہیں، یا مومن جنتی جو ہے وہ تو کلمہ پڑھے گا اور اسی کلمے پر اس کا انتقال ہوگا تو اسے جنت دی جائے گی، جنت دی جائے گی، یہ رب کا وعدہ ہے اس کے لیے جو ایمان لائے گا۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان قیامت کے دن اٹھے اسے جہنم دی جائے، اس لیے کہ رب کریم کا اس سے وعدہ ہے کہ جناب جو مومن مکمل طور پر عبادات کر گیا یا جس کی عبادات میں سکم تھا اسے جہنم کا عذاب دلا کر اس کو جنت میں ڈال دیا جائے گا، دائمی عذاب کے اندر اس کو مبتلا نہیں کیا جائے گا، یہ رب کریم کا وعدہ ہے۔ اور کافروں سے یہ فرمایا گیا ہے کہ تم نے ہماری آیات اور عقیدے کا انکار کیا، لہذا تم خالدین فیہا ابدا، تم ہمیشہ گویا کہ جہنم کی آگ کے اندر جلتے رہو گے۔ تو مسلمان کے لیے ہمیشہ جہنم میں جلنا یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ اسے جہنم میں نہیں جلایا جائے گا ہمیشہ۔ اب یہ کہ خدا اپنے وعدے کے خلاف کر دے اور مومن کو پکڑ کر غضب سے جہنم میں ڈال دے، یہ نہیں ہو سکتا، ایسا نہ قرآن میں نہ حدیث میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک آسان سی مثال میں نے آپ کے سامنے دی کہ وعدے کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ آٹھ گھنٹہ آپ ڈیوٹی کیجئے، اپنی تنخواہ لے جائیے، آپ نے آٹھ گھنٹہ ڈیوٹی کی، تنخواہ کا وقت آئے، بھائی میں تمہیں نہیں دیتا، تو یہ جھوٹ بولا ہے آپ سے، مالک نے آپ سے اگریمنٹ جو کیا اس پر جھوٹ بولا آپ سے۔ لیکن آپ کو یہ کہا کہ آٹھ گھنٹہ ڈیوٹی کیجئے، تنخواہ لے جائیے، آپ چھ گھنٹہ چھوڑ کے بھاگ گئے، اب آپ آئے تنخواہ لینے کے لیے، اس نے کہا کہ یہ چھ گھنٹہ تم نے ڈیوٹی کی، وعدہ تم نے آٹھ گھنٹہ کی کیا تھا، چلو تم غریب ہو، چلو میں تم کو پوری تنخواہ دے دیتا ہوں۔ تو یہ فضل ہے، یہ کیا فضل ہے، دونوں مثالوں میں فرق ہے۔ یوں ہی سمجھ لیجئے کہ ایک ہے وعدہ ایک ہے وعید، اگر آٹھ گھنٹہ ڈیوٹی پوری نہیں کی تو تنخواہ کاٹ دی جائے گی، اور آٹھ گھنٹہ ڈیوٹی تم نے پوری کر لی تو تمہیں تنخواہ دے دی جائے گی۔ اب آٹھ گھنٹہ ڈیوٹی پوری کر لی، اب مالک تنخواہ نہ دے، تو یہ وعدہ تھا اس کا کہ آٹھ گھنٹہ ڈیوٹی کرو گے تو تمہیں تنخواہ دی جائے گی، یہ اس کا وعدہ تھا آپ سے، کمٹمنٹ تھا آپ کے ساتھ، وعدہ تھا اس کا۔ اب اگر اس نے نہیں دیا آپ کو تو اس نے جھوٹ بولا، لیکن اس میں ساتھ نے یہ بھی کہا کہ اگر تم نے آٹھ گھنٹے سے کم ڈیوٹی کی تو تمہاری تنخواہ کاٹ دی جائے گی، تو یہ وعدہ نہیں ہے وعید ہے، سزا کی بات ہے۔ اور آپ نے چھ گھنٹے ڈیوٹی کی اور گئے اور اس سے معافی مانگی کہ میرا بچہ بیمار تھا، یہ ہوا تھا، یا بس میں تھک گیا تھا، بس میرا دل اچاٹ ہو گیا تھا، میں بھاگ گیا، اب مجھے معاف کر دو، اس نے کہا چلو تم غریب آدمی، میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں، تمہاری عاجزی مجھے پسند آ گئی ہے، تم نے چھ گھنٹہ ڈیوٹی کی ہے، لیکن میں نے تو یہی وعید اور سزا رکھی تھی کہ جو چھ گھنٹہ ڈیوٹی کرے گا اس کی دو گھنٹے کی تنخواہ کٹے گی، لیکن تم مجھے نیک آدمی رکھتے ہو، تم نے انکساری کی ہے، چلو میں تمہاری کوئی تنخواہ نہیں کاٹتا، تمہیں آٹھ گھنٹے کی پوری دے دیتا ہوں۔ تو یہ سزا کو معاف کر دینا، تو سزا کو معاف کر دینا وعید کے خلاف ہے، اور پوری ڈیوٹی ادا کر دینا اور اس پر انعام نہ دینا یہ وعد کے خلاف ہے، وعدے کے خلاف ہے۔ تو رب کریم اپنے وعدے کے خلاف نہیں فرماتا، ہاں وعید کے خلاف فرماتا ہے، اور وعید کے خلاف کرنا کذب نہیں، اس کا فضل ہے۔ یہ کام نہیں کرو گے تو تمہیں عذاب دوں گا، ہاں یہ کہا گا یہ کام کرو گے تو جنت دوں گا، وہ ضرور دے گا، اور فرمایا یہ کام کرو گے تو پھر تمہیں سزا ملے گی۔ لیکن آپ ایسی کثیر احادیث دیکھتے ہیں قیامت کے دن اگر مومن حاضر ہوگا اللہ کو اس پر رحم آئے گا، اس سزا کے باوجود رب کریم اسے معاف فرما دے گا۔ تو یہ بنیادی اختلاف، اتنی چھوٹی سی بات ان کو نہیں سمجھ میں آئی، اور اپنی کتابوں میں انہوں نے لکھ دیا کہ خلف وعید امکان کس کی فرا ہے، کیوں نہ ہو اللہ کل شین قدیر، جب بندہ جھوٹ بول سکتا ہے تو کیا خدا نہیں بول سکتا، اللہ عیاذ باللہ۔ تو اس قسم کی غلیظ عبارت پیدا کر کے 1857 کے اندر جو جہاں پر ایک پوری عالمی جنگ چل رہی تھی تو مسلمانوں کے نظریات کو ایک بڑی خطرناک طور پر ٹھیس پہنچائے گی، یہ ضمن ایک نقطہ تھا۔ تو فرمایا کہ جس کی نیکیاں اور جس کی برائیاں، اس پر امام سنت کا پورا ایک رسالہ ہے سبحان السبوح کے حوالے سے جو فتح رضویہ کے اندر موجود ہے، جس مسئلے پر میں نے دو جملے میں آپ کو ساری باتیں سمجھا دی ہے، میرے امام نے اس کی تائید پر سینکڑوں دلائل لا کر امت کا نظریہ پیش کر دیا ہے کہ وعدے کے خلاف کبھی خدا نہیں کرتا، وعید کے خلاف فرماتا ہے، اور وعید کے خلاف کرنا کذب نہیں ہوتا، یہ اس کا فضل، اس کا رحم ہوتا ہے۔ جس طرح کہ نیکی اور بدی بالکل جمع ہو چکی ہے، اب اس کو آراف کے اندر رکھ دیا گیا ہے، اب خدا نے اس کی نیکی میں سے کچھ حصے کو لے کر اس کی برائی میں سے، جس طرح کہ نیکی اور برائی گناہ برابر ہو گئے، اب اللہ رب العالمین نے اس کو انتظار کے لیے روک دیا، اب رب نے جب چاہا اور اس کا فضل اس کی طرف راغب ہوا تو اس کے گناہوں کو خدا نے نیکی بنا دیا، کچھ گناہوں کو نیکی بنا کر اس کے نیکی کے پرہلے میں ڈال دیا اور کہا اسے جنت میں داخل کر دو. اور پھر کچھ وہ ہے کہ جن کی نیکیاں کچھ کم تھی، نیکیاں کچھ کم تھی اور گناہ کچھ زیادہ تھے، تھوڑا سا معمولی فرق تھا، تو اللہ رب العالمین نے ان مسلمانوں کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اختیار اور اذن عطا فرمایا ہے کہ آپ ان کی شفاعت مرحمت فرمائیں. اس کے تحت چند احادیث علماء نے لکھی ہے، میں حصول برکت کے لیے آپ کی خدمت میں پڑھنا چاہتا ہوں. پہلے تو شفاعت کا یہ تصور سمجھ لیجئے کہ شفاعت حق ہے، اس کا انکار کرنا بے دینی، گمراہی، الحاد اور سخت قسم کا بددین تصور کیا جاتا ہے عقائد کی کتابوں کے اندر، اسلامی تعلیمات کے اندر، اس شخص کو جو شفاعت کا انکار کرتا ہے. ایک بات، شفاعت سفارش کرنا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بخشوانا ہے. اس میں دو صورتیں ہیں، ایک تو وہ ہے کہ چند لوگ تو ایسے ہوں گے کہ جن کا نام اللہ خود بتائے گا پیارے حبیب کہ محبوب ان کی سفارش ہمارے دربار میں آپ کریں، اس کو کہتے ہیں شفاعت بالعزم. شفاعت بالعزم، اللہ کہے گا اس فلا آدمی کے لیے میری دربار میں سفارش کرو، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش کریں گے تو اللہ اس کو بخش دے گا. یعنی اللہ خود بخش سکتا ہے، اذن دے کر بھی حضور ہی کی شان بڑھانی ہے، یعنی بخشوں گا میں لیکن بخشوائے گا یہ. فرما معروف، اس بندے کا نام حضور کے قلب پر اتارا جائے گا، کوئی لسٹ نہیں دی جائے گی، حضور کے دل پر خیال اتارا جائے گا کہ فلاں بندے کی کو پکڑو اور اس کی سفارش میرے دربار میں کرو، میں بخش سکتا ہوں. خدا بغیر سفارش سے بخش سکتا ہے، لیکن خدا نے ایک نظام بنایا کہ قیامت اور یہ تمام چیزیں ہی اس لیے ہے تاکہ ہمارے مصطفیٰ کی عظمتیں بتائی جائیں، ورنہ خدا خود ہی جانتا ہے کہ کس کو کتنی نیکی، کس کو کیا دینا ہے اور کس کو حساب و کتاب کے بعد کیا مل جائے گا، یہ خدا کے علم عزیزی کے اندر موجود ہے. پھر یہ ساری چیزیں مجمع میں لا کر حضور کے مقام محمود اور مقام شفاعت اور حضور کی وجاہت کا اختیار دکھانا ہے کہ سارے نبیوں کو لا کر کھڑا کر دیا، امت سب کے پاس جاتی اور کہتی ہماری مغفرت کروا دو، وہ کہتے ہیں زبو الاغیر، کسی اور کے پاس جاؤ، کسی اور کے پاس جاؤ، کسی اور کے پاس جاؤ. اور پھر جب حضور کے پاس آتے ہیں تو بخاری کی حدیث سے سرکار کہتے ہیں انا لہا، میں تو خود تمہارا انتظار کر رہا تھا. اور وہ نبی جن کی ابھی چشمان کرم اور جن کو گویا کہ پلک ہلانے کی اللہ کے دربار میں جرت نہیں ہو رہی ہے، سرکار سجدہ کریں گے، رب کریم خود فرمائے گا محبوب تو جو کہے گا سنا جائے گا، تو جو مانگے گا تجھے دے دیا جائے گا. تو یہ سارا سلسلہ، جب حضور نے ہی شفاعت کرنی تھی تو پہلے ہی لا کر امت کو حضور کے سامنے کھڑا کر دیا جاتا اور حضور ڈائریکٹ شفاعت کر دیتے. یہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس میں بھی ایک گویا کہ نقطہ اور حکمت کیا ہے کہ جب رب کریم کے علم میں یہ مقدر ہے کہ شفاعت مصطفیٰ نے کرنی ہے تو پھر حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک یہ لمبا عرصہ گھمانا اور ساری امت کو ادھر ادھر سے بھیجنا اور ہر نبی کو سے یہ کہلوانا کسی اور کے پاس جاؤ، تو اس میں حکمت ساری امت یہی بیان کرتی ہے، سارے امت کے علماء نے یہی بیان کیا کہ حضور کی عظمت بتانی تھی، کوئی اور نبی وہ نہ کروائے جو میرا محبوب کر کے دکھائے، ہم نے کسی کی نہ سنی اپنے محبوب کی سن دی ہے. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام وجاہت کا ایک اور جز ہے. تو ایک شفاعت بالاذن ہے، حضور کے دل پر یہ خیال اتارا جائے گا کہ فلاں شخص کی آپ شفاعت کروا سکار، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کریں گے یا اللہ اس بندے کی مغفرت فرما. اللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا گا کہ محبوب تو نے اس کی شفاعت کی ہے، لوجد اللہ تواب الرحیم، اب تو دیکھے گا کہ رب کریم اس پر کیسا فضل فرماتا ہے، اس کی مغفرت ہو جائے گی. ایک، کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے نام دل پر نہیں اتارے جائیں گے، کیونکہ حضور اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے، تو ان کے نام گویا کہ سرکار کے دل پر نہیں اتارے جائیں گے، حضور کے دل پر چند لوگوں کے نام اتارے جائیں گے کہ جو شفاعت کریں گے، باقی حضور کو عام اختیار بھی اللہ کی جانب سے ہوگا کہ محبوب جس کی ہنسی تجھے پسند آ جائے، جس کی آزی تجھے پسند آ جائے، جو تجھے بھا جائے جس ادا کے ساتھ، تو اس کے لیے بھی ہاتھ اٹھائے گا تو ہم اس کی مغفرت کر دیں گے. تو اس کو کہتے ہیں شفاعت بالمحبت، یہ دونوں اذن کے ساتھ ہے، اذن سے باہر نہیں ہے. شفاعت بالمحبت بھی خدا کے اذن سے ہوگی، لیکن وہ اذن کے اندر نامنیٹ نہیں کیا جائے گا بلکہ حضور کی محبت کو عام کیا جائے گا، حضور کی رضا کو عام کیا جائے گا کہ محبوب جس پر آپ راضی ہوں گے ان کو ہم بخشیں گے. اور کچھ وہ ہوں گے کہ جن کا نام دیا گیا ہے، اس پر میں ایک دو حدیثیں پیش کر دیتا ہوں، اس کے بعد ٹائم ہمارا ختم ہو رہا ہے، تاکہ اس اعتبار سے بات پوری ہو جائے. اور شفاعت کا یہ مقصد بھی نہیں ہے، میں نے کئی جمعے میں عرض کیا کہ تکیہ لگا کر بیٹھ لیا جائے کہ یہ حضور بخشوا دیں گے، یہ سراسر شفاعت کا مفہوم شفاعت کے ساتھ دھوکہ اپنے اوپر لینا ہے. شفاعت کا یہ مقصد نہیں کہ نمازیں چھوڑ دو، حرام کھانا شروع کر دو، حقوق اور حقوق العباد کو پامال کرنا شروع کر دو اور کہو کہ حضور شفاعت کریں گے، یہ شیطانی وسوسہ ہے. شفاعت کا تصور یہ ہے کہ حضور نے تعلیم مرحمت فرمائی ہے، جو حضور نے دین کے فرائض مرحمت فرمائے، تمام کو اللہ کی رضا کے لیے ادا کیا جائے اور پھر کہا جائے کہ مولا اس میں کوئی کوتاہی بچی ہے تو اپنے حبیب کے صدقے معاف فرما. کیونکہ دین خدا کے ساتھ، میں نے عرض کیا کہ خوف اور امید کے ساتھ، یہ سرکار بخشوا دیں گے، یقیناً بخشوا دیں گے. جو یہ عقیدہ نہ رکھے وہ گمراہ بددین ہے. لیکن تم جو اس بات پر مست ہو گئے کہ سرکار کو تم سے زیادہ پیار ہے یا اپنے رب سے زیادہ محبت ہے، کہ سرکار کو امت سے بڑی محبت ہے اور سرکار اپنی امت کو بخشوائیں گے. کس نے کہا امت سے محبت نہیں؟ لیکن میں کہتا ہوں اگر امت کا تقابل تم خدا کے مقابلے میں کرنا چاہتے ہو تو تم پھر دھوکے میں ہو. مصطفیٰ کو سب سے زیادہ اپنے رب سے اور اپنے رب کی شریعت سے محبت ہے. جو قوم اس کا احترام کرے گی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس میں اپنے چشمان کرم کے خیرات مرحمت فرمائیں گے. حضور صغیرہ کی بھی شفاعت فرمائیں گے، کبیرہ کی بھی شفاعت فرمائیں گے. لیکن اپنے نفس کو ہمیں اس طرف نہیں لانا چاہیے، ہمیں اتنا اپنے آپ کو گویا کہ امید کی طرف راغب نہیں کر دینا چاہیے کہ خدا کا خوف ہمارے دل سے نکل جائے کہ بس حضور بخشوا دیں گے، ہمیں نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں روزے کرنے کی کیا ضرورت ہے. جس طرح دیکھیں نا کہ باپ دادا صوفی عالم گزرے اور مزاروں میں آرام کر رہے ہیں، ہم نے کہا ہمیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں داڑھی رکھنے کی کیا ضرورت ہے. اب بھنگڑا ڈھول دھما دھم مزاروں پر چل رہا ہے. کہا جی تمہارے باپ دادا جو قبروں کے اندر ان کی تو یہ تعلیم نہیں تھی. وہ ڈھول دھماکے بھنگڑے، یہ عورتیں، یہ مرد کا اختلاط، یہ چرس، یہ حرام کاریاں، یہ نشہ خواریاں جو تم ان مقدس مقامات پر کر کے سجادہ صاحب جو پیسے اٹھ رہے ہو، اس تمہاری اس بھونڈی تعلیم سے اور اس حرام کاموں سے صاحب مزار کا کیا تعلق ہے؟ تو یہ واضح طور پر سن لیجیے کہ کل قیامت کے دن صاحب مزار اپنے ماننے والوں سے ہاتھ اٹھا دیں گے، اس لیے کہ انہیں خدا کے دین کا پاس ہے، اپنی اولاد کا پاس بعد میں ہے. اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے. وہی اولاد اور وہی سجادے گویا کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ان اولیاء کی فیض سے متمتع ہوں گے کہ جو ان کی بیان کردہ تعلیم اور ان کے نظریے پر عمل کریں گے. وہ قبروں کو تجارت گانی بنائیں گے کہ جناب لاؤ اور ہمارا جیب بھرو، بلکہ وہ قبروں کو تعلیم کا ذریعہ بنائیں گے. جو صاحبان مزار نے جو دین کی خدمت کے لیے تعلیمات پیش کی تھی، اس تعلیم کو آگے بڑھائیں گے. خوف کی باتیں بھی رب کی بتائیں گے، امید کی باتیں بھی بتائیں گے، شریعت کی طرف بلائیں گے. اور کوئی ایسا عمل جو شریعت کے مزاج کے خلاف ہے، نہ وہ خود کریں گے، نہ مزارات، نہ مساجد، نہ اپنے محلوں میں ہونے دیں گے. یہ وہ طریقہ اور تقاضا ہے جو شفاعت کی امید کے ساتھ آتا ہے. پھر اس میں اگر کمی رہ جائے، کوتاہی رہ جائے، تو یقیناً سرکار شفاعت کرنے والے ہیں. شیطان ہمارے نفس کو ابھارتا ہے اس چیز کی طرف، بد عملی کی طرف لے جاتا ہے. بد عملی میرے مصطفیٰ کو کبھی پسند نہیں ہے. مصطفیٰ کو بد عملی کبھی پسند نہیں ہے. اسی مصطفیٰ کریم کی زبان سے قرآن نازل ہوا اور جاری ہوا، اور اسی مصطفیٰ نے فرمایا کہ جو ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑے، اسے کئی ہزار سال جہنم میں جلایا جائے گا. وہ مصطفیٰ نے خود وہی بیان فرمائی ہے. سرکار نے فرمایا جو میری سنتوں کو چھوڑ دیتا ہے وہ مجھے پسند نہیں ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ ایک طرف حضور کی ناپسندیدگی ہے اور ہم بد عملیوں کی طرف چلے جائیں اور کہیں مصطفیٰ شفاعت کر دیں گے، تو یہ ہم اپنے آپ سے کتنا بڑا دھوکہ کر رہے ہیں. وہ تو مائی مکرم ہے، لیکن یہاں سے کوئی سائی نہیں ہے کہ جو ان کے کرم کی خیرات کو حاصل کر سکے. تو لہٰذا شفاعت حق ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس میں اعتدال یہ ہے کہ امید بھی ہو اور خوف بھی ہو. اس پر ایک حدیث سے پاک سن لیجئے، پھر آنے والے جمعے میں اس موضوع کو ہم مزید حوالوں سے گویا کہ تسلسل کے ساتھ رکھیں گے. سرکار فرماتے ہیں لکل نبی دعا، اللہ کے ہر نبی کی ایک دعا ہوتی ہے جو منہ سے نکلنے کے ساتھ اللہ قبول فرما لیتا ہے. ہر نبی کو خدا ایک دعا دیتا ہے. جب وہ دعا کرتا ہے اپنی امت کے لیے، تو اس میں کوئی سوال نہیں ہوتا کہ یوں کیوں، اگر کیوں، نہ کیوں، بلکہ جو کلمات جس انداز میں نکلتے ہیں، جتنی مقدار میں نکلتے ہیں، اس مقدار، اس حیثیت کے اعتبار سے اللہ قبول فرما لیتا ہے. صحابہ نے پوچھا کہ حضور آپ کو بھی دعا دی گئی؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا فأريد ان شاء اللہ ان اختبی دعوتی شفاعت لامتی یوم القیامہ. فرمایا ہاں دعا مجھے بھی دیجیے، لیکن میں نے دنیا میں وہ دعا نہیں مانگی ہے، قیامت کے لیے اپنی امت کے لیے رکھی ہے. فرمایا قیامت کے لیے وہ دعا ساری امت کے لیے مانگوں گا، اور مجھے امید ہے کہ جب دعا کے لیے میں ہاتھ اٹھاؤں گا تو رب کریم میری ساری امت کی مغفرت فرما دے گا. تو اللہ رب العالمین ہمیں حضور کی تعلیم سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو نظام میرے آقا نے پتھر کھا کر اور اذیتیں سہ کر جس دین کی خدمت کی ہے، اللہ ہمیں اس دین کی پاسداری اور اس کا احترام اور اس تعلیم کو اپنے اوپر اور اپنے گھر والوں پر، اپنے معاشرے میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جس دین کے فروغ کے لیے میرے آقا نے اذیتیں سہی ہیں، غزوہ احد میں آپ کے جسم مبارک پر گویا کہ زخم آئے ہیں، اور ایک وقت ایسا نہیں بلکہ آپ کے گھر کے بچوں، یہاں تک کہ حضرت امام عالی مقام، اسی دین کی خدمت کے لیے جان شہادت آپ نے نوش فرمایا. اہل بیت و صحابہ جن کو حضور نے گویا کہ اپنی محبتوں اور شفقتوں سے پالا ہے، اور انہیں اپنی محبت گویا کہ مترادفات میں کہا جاتا ہے، ماحول میں کہا جاتا ہے کہ اپنا خون پلا کر زندہ کیا اور بڑا کیا اپنی عقیدتوں کے ساتھ، وہ سب دین کے اوپر قربان ہو گئے ہیں. اور آج ہم دین کی پاسداری نہ کہیں اور کہیں سو جائیں آرام سے فجر کے وقت، یہ رسول اللہ شفاعت فرمائیں گے. تو یہ ہمارے نفس کا دھوکہ ہے، یہ شیطان کا فریب ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم دین کی پاسداری رکھیں اور جو سرکار کو اللہ نے اختیار و مقام عطا فرمایا اس کا بھی احترام رکھیں، اس سے بھی امید رکھیں. اللہ رب العالمین ہمیں دین کے ساتھ وفا کی توفیق عطا فرمائے اور تمام تعلیم پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.